الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من جانت به الاسر وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین یعنی جنوں پڑھا کرتے تھے. جیسے ہم اس موضوع سے متعلق بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بے شمار اعتراضات جو ہیں وہ بنی اسرائیل نے اٹھائے, انہی میں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کریم نے مبعوث فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بادشاہی ہے اس بادشاہی کے بڑے پہلو تھے. عموماً بالعموم جب بات بادشاہی کی آتی ہے تو انسانوں کے حوالے سے ایک دسترس ذہن میں آتی ہے. اللہ کریم نے اپنے ان برگزیدہ ہستی کو بے شمار اور مخلوق جو آپ کے تابع تھی, آپ کا کلام بجا لاتی تھی, آپ ان کا کلام سمجھتے تھے. کچھ اس سے قرآن کریم میں بھی بیان ہے, حدود کا واقعہ بیان ہے, اسی طرح چونٹی کا کلام جو اس نے اپنی چونٹیوں سے کیا وہ بیان ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے سماعت فرمایا, مسکرائے, اللہ کا شکر ادا فرمایا. تو شیطان اپنی شیطنت میں لگا ہے, جو برائی کی راہ کا انتخاب کرتا ہے, جو اس کے اندر شیطنت پیدا ہوتی ہے تو شیطنت کے پہلو پھر ایک راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں بے شمار اور مسائل پیدا کرتے ہیں. وہاں ایک حصہ یہ جو جادو ٹونے کا ہے اسے بھی اختیار کیا جاتا ہے. یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جو سلمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جنوں اور انس پڑا کرتے تھے. اس آیا کریمہ کا دوسرا حصہ, کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اب اللہ کریم نے ایسے کھلے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے جس سے مخلوق کے خدا کی رہنمائی جو ہے وہ مقصود تھی اور بے شمار مخلوق کو استفادہ نصیب ہوا. اسی طرح آپ غور فرمائیں کہ آپ علیہ السلام کے واقعات میں قرآن کریم جہاں ایک جن کی طاقت یا امانت کا بیان فرما رہے ہیں, انہوں نے تخت لانے کے لیے آپ کے حضور جو ہے بات عرض کی کہ یہ ذمہ داری میں نبھا سکتا ہوں, وہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم کتاب کا علم جانتی ہے, یعنی بنی نوع انسان میں آپ سے اتنا استفادہ حاصل کیا کہ آنکھ چپکتے میں تعمیل حکم جو ہے وہ ہو گئے. تو بے شمار پہلوؤں سے اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی فرمائی. اب بنیادی طور پر جتنی مخلوق ہیں اس سارے میں دو مخلوق جنوں انس وہ ہیں جنہیں اللہ کریم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا, جنوں کی پیدائش انسان سے پہلے ہے, اسی دنیا میں اللہ کریم نے انہیں پیدا فرمایا. پھر عرصہ بعد اس پر 3000 سال عرصے کے حوالے سے عدد ملتا ہے, لیکن یقینی بات تب تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک کلام ذاتی میں نہ بیان فرما دی گئی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی واضح ارشاد نہ فرما دیں. تو عموماً جب بات اس طرح کے واقعات سے ہوتی ہے. تو مقصد کسی ایک واقعے کا بیان نہیں فرمانا ہوتا یا اس کی نشاندہی نہیں ہوتی. ہم اصل مقصد چھوڑ دیتے ہیں اور ذیلی حصوں کی بحث میں داخل ہو جاتے ہیں. وگرنہ انسانوں سے پہلے جنوں کا دنیا میں آباد ہونا خود قرآن کریم بیان فرماتے ہیں. اب بات ختم ہو گئی اس کے عرصے پر کتنا عرصہ تھا, تعداد کتنی تھی, ایک وہ بحث ہے جو ضروری نہیں ہوتی. تو جب آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنی خرق عادت حصے عطا فرمائے, اتنے واضح معجزات عطا فرمائے اور مخلوق کی رہنمائی کا سبب ہوئے, تو پھر جہاں جہاں شیطنت تھی اس نے اس حق کے مقابلے کے لیے ایک بھوندا بودا جو ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ جادو ہے. آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ساری قوت جو آپ کے پاس ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پرندوں سے بات کر سکے, حیوانوں سے بات کر سکے, ہوائیں مان رہی ہیں اس کی, مسافت میں ہوائیں مدد کر رہی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ جن جو ہیں وہ دست بستہ کھڑے ہیں, حکم کی تعمیل پر پابند ہیں. تو ساتھ جو شیطنت پھیلائی گئی, شیطان نے جو شیطنت پھیلائی یا برائی نے جو راہ اختیار کی, وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام پر ہی اعتراض لگایا جائے کہ آپ یہ سارا کچھ جو بادشاہی ہے آپ کی, یہ ساری بادشاہی جو ہے نعوذ باللہ جادو کے زور سے ہے. پھر یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی عام کی گئی اور یہ بات بنی اسرائیل کو بیان فرمائی جا رہی ہے. غور فرمائیں کیسے کیسی زیادتی کی ہے انہوں نے, کہ تمہارے اجداد نے کہاں تک کیا کیا الزام تراشیاں کی ہیں. پھر اللہ کریم کے سچے مقرب تو شہادت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی کہ یہ جو جادو ٹونے کیا کرتے تھے اس زمانے, ہر زمانے میں بے شمار پہلوؤں سے ظاہری بھی اور باطنی بھی, کئی دفعہ کہیں قوت نظر آتی ہے اور کئی دفعہ کہیں کمزوری نظر آتی ہے. جیسے آپ فرعون کا جو فرعین کا زمانہ ہے اس میں دیکھیں تو جو حساب کتاب ہے میتھمیٹک اور جیومیٹری, اس کا حساب آپ دیکھیں تو آج بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ کتنا جدید کمپیوٹرائز سسٹم ہے, اس کو فیڈ کرنا ہے وہ سارے پیمانے نکال دیتا ہے, اس طرح کی باریکیاں کہ ان پیمانوں سے نہ صرف عمارت کا توازن اور خوبصورتی ہو بلکہ اس کے اندر جو موسمی اثرات ہیں وہ بھی ایسے ہوں جیسے تعمیر کرنے والا چاہتا ہے. تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کے جو غیر معمولی باتیں ہیں یہ عام ہوئیں اور کوشش کی کہ یہ شیطنت پھیلے حق کے مقابلے کے سارا کچھ جو کیا ہے یہ سارا جادو سے ہے. تو اللہ جل شانہ نے شہادت دی اپنے نبی کی, فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, یہ جو جادو کرتے رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں, یہ شیاطین تھے. اب قرآن کریم شیاطین میں جنوں انس کو بھی بیان فرماتا ہے, شیاطین جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں ہیں. بنیادی طور پر جو شیطان ہے یہ جنات میں سے ہے, پھر اس کی اپنی نسل ہے اور اس کی جو پیروی جنوں میں سے یا انسانوں میں سے کرتا ہے وہ اتنے درجے کی شیطنت میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے جتنی پیروی کرتا ہے. جب مور سبت ہو جائے, ہدایت سلب ہو جائے معزز سامعین کرام, تو پھر وہ شیطان ہی کی نسل میں شمار ہوگا, چونکہ اس کی سوچ, اس کا عمل, اس کا رویہ, اس کی نیت سے لے کر عمل تک حصے سارے اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ شیطنت ہی کر رہا ہے, تو پھر اسی نسل میں شمار ہوگا. اس لیے جب یہاں فرمایا گیا ما تتلو الشیاطین, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب شیاطین لفظ کا ترجمہ کیا ہے تو بریکٹ میں پھر جنونس بھی لکھا ہے, چونکہ یہ بات بھی ثابت ہے مزید اگلی آیا کریمہ کی سن لیں گی کہ یہ انسان جو جادو سیکھتے تھے بام جھگڑوں کے لیے، گھروں میں فساد کے لیے. تو اوپر جب شیاطین فرمایا گیا کہ جادو کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں حصے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے شہادت عطا فرمائی کہ اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے. تو نہ صرف جادو کی ایک عمومی قسم تھی بلکہ ایک باقاعدہ عام تھا سیکھنا اور سکھانا. جہاں جس طرح کے حالات، وہاں اس طرح کی اللہ کریم نے اس طرح کے پہلو سے مثبت انداز کی رہنمائی عطا فرمائی. جب جادو ٹونا عام تھا تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ان جادو ٹونوں کی حیثیت نہیں رہتی. اور ایک بات یاد رکھیے معزز سامعین کرام، جادو کبھی جو ماہیت ہے، جو اصل ہے، اسے نہیں بدل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قلم جو ہے وہ تلوار بن جائے یا تلوار قلم بن جائے. قلم قلم ہی رہے گا، تلوار تلوار ہی رہے گی. اور یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت مثال قرآن کریم ہی سے بیان فرماتے ہیں کہ جہاں فرعون کے دربار میں جادوگروں نے جادو کیا اور جو سامان انہوں نے پھینکا اس پر مفسرین کرام لکڑیاں اور رسیاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں تفسیر بیان فرماتے ہیں تو پھر اس جگہ جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اثر کیا، یعنی جو ان جو وہ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے خرابی کی کہ جو ہے وہ تو وہی ہے، جو تصور ان کے ذہن میں پہنچ رہا ہے دیکھنے سے وہاں انہوں نے ایسا اس عمل کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں نظر آ رہا ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ کسی انسان کی یہ جو ہپنٹائز کرتے ہیں، خونی سے جادو کہتا، ایک عمومی علمی بحث ہے کہ کسی کو اس طرح اور اتنی بار کسی شے سے متعلق بتانا کہ وہ اسے سوچنا شروع کر دے اور سوچ اس درجے کی پہنچ جائے کہ وہ شے ہو نہیں لیکن وہ شے یا وہ پہلو اسی بات کا اسی طرح محسوس ہو یا نظر آئے جیسا اسے بتانے والا چاہ رہا ہے. تو اسی طرح جادو جو ہے اس پر جب بات آتی ہے تو بڑے سوال بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کا عجیب بات ہے کہ اس کی حیثیت کو بڑے دور تک ہم لے جاتے ہیں. سوال کیا کرتے ہیں، سوال کہتے ہیں کہ جادو حق ہے کہ نہ حق. اب یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ کفر کا ہونا کیا حق ہے کہ نہ حق. حق ہے دین اسلام، اس سے تجاوز جو ہے، اس کی کمی بیشی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کفر ہے. اسی طرح جادو باطل ہے، کفر ہے. اب کفر پر یہ بحث کرنا کہ کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے، اب دنیا میں کیا کفر ہے یا نہیں، آپ دیکھیں ہے. انکار کے کتنے ہی پہلو ہیں، شرک کے کتنے ہی پہلو ہیں، جہر سے لے کر خفی پہلوؤں تک ملتا ہے. اور جب خفی پہلوؤں تک آؤ گے تو پھر نفاق کے معنوں بھی ملے گا. تو اسی طرح جادو کا کہہ دینا کہ حق ہے، یعنی جادو تو ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے، تو جو کفر ہے اسے پھر کیا کہو، جو شیطان کا ہونا ہے اسے کیا کہو. یہ باطل ہے، کفر ہے. اور جس طرح یہ مزید اگلی آیا کریمہ میں آ جائے گا کہ یہ ایک امتحان ہو جاتا ہے، جیسے صحت میں ایک امتحان ہے کہ کیا بندہ شکر گزار رہتا ہے کہ نہیں، اسی طرح تکلیف میں جہاں بے شمار اور پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، وہاں ایک یہ بات بھی بہت بڑی اس میں داخل ہوتی ہے کہ کیا جو تکلیف میں مبتلا ہے مریض جو ہے کیا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اللہ سے صحت اور مدد مانگتا ہے کہ نہیں. تو بے شمار پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، جادوگروں نے میرا رزق باندھ دیا، میری اولاد باندھ، میں کمزور اور خطا کار انسان جہاں بیٹھا ہوں وہاں ایک میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس سے متعلق سارا دن جو آنے والے افراد ہوتے ہیں سوال کم ہی کرتے ہیں, کم ہی لوگ ہوتے ہیں اس سے متعلق جاننا چاہیے. سارا جو زور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جیسے ایک معالج وجود کا ظاہری, جیسے ڈاکٹر حکیم طبیب بیٹھا ہے, ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس سے جو بیماریاں ہیں وجودی ان کا اعلان کرنا. حالاں جہاں جس ذمہ داری پر اللہ کریم نے مجھے توفیق بخشی وہ روحانی بے علاج ہے, روحانی بیماریوں کا علاج ہے, لیکن وجودی بیماریوں پر پورا زور ہوتا ہے. اور پھر ایک بات سننے میں آتی ہے, آپ ذرا دیکھ دیں یہ جو مسائل ہیں یہ کس نے پیدا کیوں ہیں, کہیں کوئی جادو شادو تو نہیں ہم پر ہوا, کوئی جنات تو مسلط نہیں کسی نے کر دیے. میرے رزق کے مسائل ہیں, اولاد کی بندش ہے, یہ الفاظ میں آئے دن سنتا ہوں. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے کے لیے یہ جو ظاہری ایک معالج کے طور پر پیش آنا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے یہ گو ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اسے راہ للہ ادا اس لیے کرنا ہے کہ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں مزید ان کو دینی پہلو میں بھی مشکوک کر دیا جائے گا اور بے شمار ایسی بدعات جو ہیں وہ اس میں ڈال دیا جائے گا. چونکہ آنے والا جب پوچھتا ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے, تو میں اس سے جو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کا علاج چاہتے ہیں یا تحقیق. اب اسے کوئی لفظ بول دیں, ہمسائے کا بول دیں, عزیز کا بول دیں, وہ پہلے اتنا تنگ ہے اور حد اس کو پہنچ چکا ہے کہ وہ حق اور باطل کو نہیں پہچان رہا. جب کوئی شخص یا فرد یہ کہے کہ کسی نے جادو سے میرا رزق بند کر دیا ہے, تو آپ اس کی ذہنی جو استعداد ہے, جو ایمانی کیفیت ہے, اس کا درجہ سمجھا. اب اسے کسی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے, اس نے جا کر اس کے گلے پڑ جانا, ایک نیا فساد شروع ہو جائے. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جادو سے کسی نے میرا رزق باندھ دیا ہے, اولاد باندھ دی ہے, تو پھر آپ سوچیں نا, بحثیت مسلمان دعوی ایمانی کے ساتھ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا ظلم ہے. رب العالمین مانتے ہو اللہ جل شانہ کی ذات, نہ صرف میری, تمام جہانوں کی, ہر طرح کی, ہر لہجے, ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات رب ہے. وحدانیت باری تعالیٰ کا ایمان پھر کہاں ہے؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام پر جو اعتراض ہے وہ درست نہیں ہے, اس کی شہادت اللہ کریم نے دی. اور پھر اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کوشش بھی فرمائی کہ اس طرح کی جادو ٹونے جو پھیلائے جا رہے ہیں ان تحریروں کو ضبط کر لیا جائے اور آپ کے دار دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر شیطان نے کوشش کی کہ انہیں حاصل کر کے مخلوق میں پھیلایا جائے. لیکن اس سے متعلق جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اتنا دیکھنا یا سوچنا ضروری ہے جتنا ہمارے متعلق ہے یا جو بیان فرمایا جا رہا ہے, چونکہ قرآن کریم کا مقصد واقعات بیان فرمانا نہیں, رہنمائی عطا فرمانا ہے, غلط اور صحیح کی جو پہچان ہے اس تفریق کو اس درجے کا واضح فرما دینا کہ حق ایسا ظاہر ہو جائے کہ ماننے والوں کے لیے کوئی کمی بیشی نہ رہے, اور جو ناحق ہے وہ اس درجے کا وہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ جو اختیار کرنا ہے یہ غلط ہے اور زیادتی ہے. تو اتنا ہی, اسی لیے آپ غور کیجئے گا مختلف جگہ پر ایک ہی واقعے کے مختلف پہلو بیان فرمائے گئے, چونکہ مقصد واقعات بیان فرمانا نہیں ہے, مقصد رہنمائی فرمانا ہے. تو فرمایا ہاں شیاطین کفر کیا کرتے تھے, لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, فرمایا اور جو کچھ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت یعنی دو فرشتوں پر نازل کیا گیا, اس حوالے سے بھی بے شمار باتیں جو یہ دو اللہ کے فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت, اس حوالے سے بے شمار واقعات آپ کو تحریروں میں, آپ کو ریکارڈنگ میں مل رہے ہوں گے, لیکن یہاں اتنی سی ہی بات فرمائی گئی ہے اور قرآن و احادیث میں اسی موضوع کو مرکوز رکھا گیا ہے, اس سے باہر جو ہے آگے پیچھے بات نہیں. ضعیف احادیث ملتی ہیں لیکن مقصد جو ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر اکرم و تفاسیر میں بڑا خوبصورت انداز جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کریم کے نبی جب وہ موجود ہیں تو پھر باب الشہر میں جو اس ساری ضرورت کے حوالے سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا, وہاں دو فرشتوں کو اللہ کریم کا بھیجنا, فرمایا کہ جب اللہ کا نبی موجود ہے, اولو العزم نبی موجود ہے, ان کے ہوتے پھر کسی اور کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا نبی کی شان ہے کہ انہوں نے اصول بیان فرمایا, حرام اور حلال جو ہے اس کا واضح تعلیم فرما دی. اب حرام کی بحث میں اس کے حصوں کو ایک ایک کر کے اختیار کر کے سامنے رکھ کے, مقصد اختیار سے کہ اس کے ایک ایک حصے کو کھول کر رکھنا, جیسے پھر وہ مثال فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی جوئے کی بات کرتا ہے تو کتنی ہی اقسام ہیں جوئے کہ کوئی یہ بتائے کہ ان پتوں سے یہ جوا ہوگا, ان دانوں سے یہ جوا ہوگا, اس طرح کا عمل جو ہے جوا, فرمایا یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے. اس لیے جب جادو عام ہے تو اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے فرشتے مقرر فرما دیے جو جادو کی اقسام پر, ان کے اثرات پر, اور اس حق اور ناحق پر بڑا واضح بیان فرماتے تھے, اور آنے والے کے لیے ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کرتے تھے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اس درجے کی شے اختیار کرے. اب جادو کی بات آئے تو جادوئی کلمات کا پڑھنا, اسی طرح اللہ کریم نے اپنے نبی کی جو شان ہے وہ یہ نہیں بنائی کہ وہ کلمات پڑھ کے لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ درست ہے, اس لیے اللہ کریم نے اپنے فرشتے بھیجے. اب یہاں جو بات آتی ہے مختلف پہلوؤں میں, ایک وہ یہ بھی آتی ہے کہ جب فرشتے اللہ نے بھیجے اور انہوں نے لوگوں کو جادو کا بتایا, بھلے یہ بتایا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے, تو انہیں تو جادو اللہ نے دیا. اب بات وہی ہے معجزات کے مقابل جادو کو لے آنا, جس طرح یہ ایک بودھی بات ہے نا, اسی طرح یہ بھی ایک بودھی بات ہے کہ جو شے سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, بجائے صحیح کے سمجھنے کو غلط کو یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ استاد جو بتا رہا ہے یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے. تو انہی معنوں میں جب لیا جاتا ہے تو جب استاد غلطی اور درست پہلوؤں کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے تو صرف غلط پہلو اس لیے کوئی اختیار کر سکتا ہے یا جواز لے سکتا ہے کہ استاد نے غلط اور صحیح دونوں پر بحث کی ہے, تو استاد ہی نے بھی غلطی کی نشاندہی کی ہے, اس لیے میں اس حصے کو لے لیتا ہوں جہاں غلطی بیان کی. تو اس لیے ہمیشہ جو نقص ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ جو خرابی ہوتی ہے وہ اوزان میں برابر نہیں ہوتی, اس میں جھول ہوتی ہے. تو ان دو فرشتوں کو اللہ کریم نے نازل فرمایا کہ لوگوں کو اس باریکی کی مزید آگاہی دی جائے, اس کے اختیار کرنے کے پہلوؤں کو سامنے رکھ دیا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, اور وہ بھی جب تک کہنا دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے. سو ولا تکفر, سو کفر میں نہ جا پڑنا. بڑی واضح بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا ہونا امتحان ہے, اور اس امتحان میں جس بات پر جو موضوع ہے اس کی طرف جاؤ گے, اختیار کرنے کی طرف جاؤ گے, تو پھر کفر میں جا پڑو گے. بڑا واضح بیان فرمایا جا رہا ہے. اب ایک روش ہے مخلوق کی, دھڑا دھڑا وہ اس میں جا رہے ہیں اور اس میں اس گہرائی میں گر رہے ہیں. اللہ کریم نے ایک مزید جو ہے حصہ ایسا عطا فرمایا جس سے اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ بچا جائے یہ کفر کر رہے ہیں. और अजीब सूरत जो है कि इस शय का मानती हूँ कि ये बता रहे हैं कि हम इम्तिहान भी हैं, जो इख्तियार करोगे कुफर है, फिर भी भागम भाग जो है इसमें दौड़ रहे होते हैं। तो क्या आज हम जब बात करते हैं कि जादू जो है इससे रोक दिया गया है, तो मानते हैं कि अल्लाह करीम की ज़ात कादर मुतलक है, मानते हैं, ये हमारा ईमान है। उस मानने के साथ जब कहते हैं कि किसी ने हमारा रिस्क बंद कर दिया, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो जब भी बोला जाए, को अमल किया जाए, ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं। बिलअमूम भी कलाम या अमल उसे जांचा हुआ होना चाहिए, उसे मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि ये बात अमूमी नहीं रहेगी। एक एक अमल का जब हिसाब देना है, तो उसमें हर कलाम और हर पहलू, अब ये अल्लाह करीम की अता है कि साले सोच पर नेकी अता फरमाता है, और सोच की बदी जो है उसे रद्द कर दिया जाए तो माफ़ भी फरमाता है, मजीद उसे रद्द करने का भी अजर और सवाब अता फरमाता है। लेकिन आप गौर फरमाएं, सोच पर जब नेकी अता फरमाई जा रही है, बदी के रद्द करने पर ये रज़ा नसीब हो रही है कि अजर और सवाब नसीब हो रहा है, तो सोच लें कि जो कलाम है तो ज़ाहिर में आ गया, जो अमल है ये भी ज़ाहिर में आ गया, अमली पहलू आ गया, तो वहाँ तक चीज़ें जो हैं वो मापी और तोली जा रही हैं। तो कुछ है बचेगी नहीं कि जिसका हिसाब उसके हजूर ना हो। तो जितना कलाम किया जाए, उतना हिसाब हम सोचें, जितना अमल हम कर रहे हैं उतना हिसाब सोचें कि ये साले था या गैर साले था, अमल साले था या गैर साले था। चूँकि ये अमानत है, उसकी अता है, हम मालिक नहीं हैं कि हम कहें कि ये वजूद का मालिक मैं जो चाहूँ वो नहीं, हम अमीन हैं। जिस दर्जे की कमी बेशी होगी उस दर्जे की खयानत होगी। तो अल्लाह करीम ने ये भी मेहरबानी फरमाई मखलूक पर कि अपने फरिश्तों को इस खराबी, जादू की खराबी के एक एक हिस्से को वो खोल कर बयान कर रहे हैं, और जादू के आमाल को जब बताया जा रहा है कि इस अमल को सीखोगे तो उसके जो मुरतब हो रहे हैं असरात, तो फिर वहाँ तक कि इस गलती के असरात ये मुरतब हों। और एक और पहलू मैं आपको अर्ज करूँ कि पाक साफ रहना ये ऐसा अमल है जिसे निस्फ ईमान बयान फरमाया गया है कि पाकीज़गी जो है ये निस्फ ईमान है। तो पाक साफ़ रहना मौज़ सामिन कराम इस तरह के असरात से हिफाजत का सबब बनता है। और जितनी गंदगी है, चूँकि जितना भी देखा गया है कि ये सैर करने वाले हमेशा गंदगी में रहते हैं, गंदगी का इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़्यादा नापाकी हो उतनी ज़्यादा नहुसत होती है, जितनी नहुसत बढ़ती जाती है उतना शीतनत का ताल्लुक जो है वह इनका वहाँ मजबूत होता जाता है। और हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, वो फरमाते हैं अमूमन जो जादू टोना करने वाले हैं ये समझते हैं कि इसने जो है जिन जो है उसे काबू में कर रखा है। वो फरमाते हैं शयातीन ने इन्हें काबू कर रखा होता है, इनसे शीतनत फैला रहे होते हैं, लोगों की ईमान ज़ाया करा रहे होते हैं, लोगों की जो दुनिया की ज़रूरियात हैं माल और दौलत वो ज़ाया करा रहे होते हैं, और जो उनसे हो सके इनके लिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना वो मकसद जो शीतनत है शैतान उस पर अमल पैरा होता है, और ये समझते हैं हमने जन्नत काबू कर ली है, शयातीन जो है वो हमारे इख्तियार में, हम जो चाहें वो जाकर कर आते हैं। तो ये जो सफाई है, पाकीज़गी है, तहारत है, तहारत निस्फ ईमान, तो जितना पाक साफ रहा जाए उतनी हिफाजत रहती है। और कोई शय हो नहीं सकती, कोई खुश्क पत्ता हो कि टहनी से हवा के सुपुर्द नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो। मुख्तलिफ पहलू हैं हर शय के। अब एक ही जंग होती है, उसमें कत्ल होने वाले वासले जहन्नम भी हो रहे होते हैं, शहादत का दर्जा भी पा रहे होते हैं। जंग एक ही है, दिन एक ही है, एक ही वक्त में दो तरह की हलाकतें ज़ाहरी बैनों में, एक आग में और एक को फरमाया जा रहा है कुछ मुर्दानों को। इसी तरह जब आप बीमारियों के और मसाइल और मसाइब के पहलुओं को देखेंगे तो किसी की एक पुकार अपनी ज़रूरत के लिए, अल्लाह करीम उस पुकार को कबूल फरमा लें, तो वो पुकार न सिर्फ उसकी एहतियाज की दूरी का सबब बनती है, उसकी वो गफूर रहीम है, उसकी बख्शिश का सबब बनाते। फिर कहीं कोई तकलीफ किसी मरीज को मुतरिज कर दे तो वह एतराज़ अमूमी नहीं होगा, क्योंकि वह एतराज़ ज़ात बारी पर जाकर होगा। इसीलिए तो हदीस शरीफ में फरमाया गया है ना कि जिसका मफहूम आली है कि सारी ज़िंदगी के अमाल ऐसे हों कि जन्नत की तरफ जा रहा और कोई अमल एक ऐसा या बात ऐसी आ जाए या ऐसा अमल कर दिया जाए जो उसे दोज़ख का रुख दे दे, या सारी ज़िंदगी के अमाल बद हों और कोई अमल ऐसा आ जाए जो उसे जन्नत के करीब कर दे। तो हमेशा अल्लाह करीम से हर शय मांगनी चाहिए, हर बात का रुख अल्लाह करीम की तरफ रखना चाहिए, मामलात ज़ात हालात वाक़ियात उसी के हवाले करना चाहिए। जब बात हम अपने पर लेते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं, नक्श पैदा होते हैं। और जैसे मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ, अगर इस बात को मैं एक आध लाइन में इसकी अहमियत को उजागर करूँ तो ये ज़िंदगी माज गुजार देने का नाम तो नहीं है। कुरान करीम जो हमें तालीम दे रहा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, मोज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंसानी हयात को रब कायनात ने इन दो मुकल्लफ मखलूकात में, फिर बशर को जो मकाम अता फरमाया, हमारे साथ मुकल्लफ दूसरी मखलूक का ये दर्जा नहीं है। इस मखलूक की जहाँ दुनिया के हालात के बयानात हैं वहाँ हिसाब किताब के बयानात तक तो मुकल्लफ मखलूक मिलती है, सजा तक भी मिलती है, इनाम में मुकल्लफ मखलूक आखरत में नहीं मिलती। जन्नत के हवाले से जन्नत के जो मामलात हैं वो कुरान करीम में बयान नहीं फरमाया जा रहा, जन्नत में नबुव्वत का इरशाद नहीं फरमाया गया, जन्नत के ईमान लाने में इसी कुरान करीम की समात बयान फरमाई गई कि अल्लाह भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें नसीब हो, ये नहीं बयान फरमाया जा गया कहीं कि उन्हें भी कलाम ज़ाती अता फरमा। कैसी रहनुमाई थी हमसे पहले अल्लाह बेहतर जान, हमें क्या जानने की ज़रूरत है जो हमारे लिए होगा। तो फिर इस मुकल्लफ मखलूक में, दो मुकल्लफ मखलूकात में, फिर इस बशर की जो अहमियत है, और बिलअमूम मखलूकात को देखो, एक मखलूक की खिदमत पर मामूर हैं। देखो ना, ज़मीन अल्लाह की मखलूक है, हम तो आगे जाकर हशरात या नबातात या जानदार के हवाले से बहस कर रहे हैं ना, या गैर ज़मीन खुद भी तो उसकी एक मखलूक है, आसमां उसका पैदा फरमाया गया है। ज़मीन पर आप देखते हैं ये जो रोशनी का सबब है, सूरज अल्लाह करीम ने से पैदा फरमाया, उसकी मखलूक। चांद तारे ये जो आसमान दुनिया को मुज़य्यन फरमाया रब कायनात ने, कुरान करीम फरमाता है देखने में भी खूबसूरती, कुरान करीम इसकी बयान फरमाता है। आप गौर करें इन तमाम मखलूकात का एक रुख अपने वजूद के साथ एक रुख मिलेगा, और वो रुख इस्तफादे का होगा, खिदमत का होगा, और उस खिदमत पर अगर आप देखें कि कौन सी एक मखलूक है जिस पर ये तमाम मखलूकात गिर्दो पेश उसकी खिदमत पर मामूर है, आप देखें हजरत इंसान आपको नजर आए। हर शय बा मकसद है, और जिसे रब्बे कायनात ने मरकजियत अता फरमाई है वो कैसे आम हो सके। तो ज़िंदगी माज गुजारने का नाम नहीं है, ये ज़िंदगी ज़िंदगी के मानों में तब आएगी जब नूरे ईमान नसीब हो। मकसद हयात तब पूरा होगा जब बंदा उसके हजूर सरबसजूद होगा, उसी की ज़ात में ऐसा फना हो जाए कि दुनिया भी उसी के नाम की रहे, آخرت میں بھی اسی کی امید سے انسان جو ہے وہ اپنے سفر کو اختیار کرتا ہوا جا رہا ہو. موزہ سامعین کرام, یہ آیا کریمہ جو ہے, سایہ کریمہ, بڑی آیا کریمہ ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی پہلو پھر اگلے بیان میں عرض کروں گا. تو جو گزارشات پیش کی ہیں, اللہ کریم اس کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے اور ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.